بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایفائے عہد اور امانتوں کی پاسداری. سامعین محترم، یہ ہے وہ موضوع جس پر ناظم دعوت تنظیم اسلامی چودھری رحمۃ اللہ بٹر صاحب نے 1 اکتوبر 2004 کو مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں خطاب فرمایا.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهم لاماناتهم واهدهم راعون. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے برگزیدہ انسانوں کے لیے رحمت اور سلامتی کی دعا کے بعد، میں نے قرآن مجید میں سے سورہ مومنون کی ایک آیت تلاوت کی ہے. قرآن مجید میں دو ایسے مقامات ہیں جن میں بندہ مومن کی بنیادی صفتیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر کسی شخص میں ایمان پیدا ہو جائے، وہ ایمان جو تصدیق بالقلب والا ایمان، صرف زبان سے اقرار نہ ہو بلکہ اس کا دل بھی میں بھی یقین پیدا ہو جائے اور واقعی اقرار کرنے کے ساتھ اس چیز کو سمجھ لے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ قبل تو جمیع احکام ہی، میں نے اس کے سارے احکام بھی قبول کیے، ان مومنون کی صفات بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں دو مقامات پر یہ دو صفتیں ہیں جو دونوں جگہوں پر انہی الفاظ میں آئی ہیں. سورہ مومنون میں بھی قد افلح المومنون، بے شک فلاح پا گئے، کامیابی حاصل کر گئے وہ مومن، اور اس کے آگے صفات بیان کی گئی ہیں کہ ان کے اندر جو ہے کیا اوصاف ہیں، اس ایمان نے کیا خوبیاں پیدا کر دی. ان میں سے دو خوبیاں ہیں جن کا اکٹھا ذکر ہے، وَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. جو صاحب ایمان ہوتے ہیں وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کی پاسداری کرتے ہیں. جو بھی امانت قبول کرتے ہیں، جو بھی ذمہ داری انہیں ملتی ہے اس کا حق ادا کرتے ہیں، اور جو بھی وہ عہد کرتے ہیں اس کو ایفا کرتے ہیں. سورہ معارج میں بھی وہاں پر بھی یہاں بیان ہوا ہے، وہاں پر بھی یہی حقیقت ہے جو بیان کی گئی ہے کہ وَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، کہ وہ اپنی امانتوں اور عہدوں کا پاس کرتے ہیں. قرآن مجید میں بھی یہ دونوں چیزیں دو پیرایوں میں بیان ہوئی ہے، امانت بھی جو سب سے بڑی امانت ہے جو انسانوں نے قبول کی ہے اس کا بھی ذکر ہے، اور جو سب سے بڑا عہد ہے اپنے رب سے ہم نے کیا ہے اس کا بھی ذکر ہے. اور دونوں جگہوں پر یہ ذکر جو ہے وہ اسی لحاظ سے ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپس کے اندر انٹر لنکڈ ہیں، یہ چوری دامن کا ساتھ. نچے امانت کا ذکر تو ہے سورہ احزاب میں، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفور الرحیم. بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے ابا کیا اس سے کہ وہ ان کو اٹھائیں، اپنی ناتوانی ظاہر کی. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور وہ ڈر گئے اس بارے امانت. یہی وجہ ہے ان کے انکار کی، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے تو ستا بھی کوئی چیز نہیں کر سکتی. یہ تو ذمہ داری دینا چاہی تھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن وہ اس سے ڈر گئے اور انہوں نے اس کو اٹھانے سے جو ہے معذرت کر. وحمل حل انسان، لیکن انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا، اسے اٹھا لیا. انہو کان ظلوما جہولا، اب یہ جانتے بوجھتے اس امانت کو اٹھانے کے بعد اب یہ بڑا ہی اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کرتا ہے اور بڑا ہی نادار بنتا ہے، حالانکہ پورے شعور کے ساتھ اس نے اس امانت کو قبول کیا. اس امانت کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ یہ، چونکہ یہ ایمان کی خوبی ہے اس لیے یہاں پر ذکر کر دیا گیا کہ جنہوں نے بھی اس امانت کو اٹھایا ہوگا، جو ایمان کی حالت میں جو ہے زندگی گزارنے والے ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ان کو جو ہے ان پر رحم کرے گا، اور جنہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا انہیں اللہ تعالیٰ سزا دے. تو فرمایا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں کو بھی اور منافق عورتوں، کیوں یہ وہ ہیں جنہوں نے زبان سے اقرار کیا لیکن پھر اس کا حق ادا نہیں کیا، دل کے اندر وہ یقین پیدا نہیں ہوا. اور دل کا یقین ہے جو انسان کو آمادہ کرتا ہے امانت کی ادا کرنے پر. انہوں نے اقرار تو کر لیا لیکن پھر بار امانت جو ہے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کے پاداش میں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا. والمشرکین والمشرکات، اور اللہ عذاب دے گا مشرک مردوں کو بھی اور مشرک عورتوں کو بھی، جنہوں نے وعدہ تو اللہ سے کیا امانت پیدا کرنے کا، لیکن پھر اس دنیا میں انہوں نے اور بھی اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کر لیا کہ ان کے حق ادا کرتے رہے اور اللہ کے حق پہ زد پڑتی رہی. اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ پورا نہیں کیا، وہ ان کی جو ہے حقوق کی پاسداری کرتے رہے. اور یہی ہے شرک، کہ اللہ تعالیٰ کی حیثیت کو اس طور پر نہ ماننا جس طرح سے وہ ہے، کسی دوسرے کو وہ حیثیت دے دینا، ان کا کہا تو ماننا، ان کی جو ہے حق وہ تو ادا کرنا لیکن اللہ کا حق جو ہے اس پہ زد پڑ جائے، اور یہ شرک ہے. اور یہی ہے جو مشرک انسان کرتا ہے. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت فرمائے مومن مردوں پر بھی اور مومن عورتوں پر بھی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا. جو اس امانت کو اٹھا کر انہوں نے اپنا بس میں جو کچھ بھی ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی، اگر کوئی تھوڑی بہت کوتاہی رہ گئی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے، وہ ان کوتاہیوں سے درگزر کر کے انہیں اپنی رحمت کی آگوش میں لے. یہ ہے امانت کے بارے میں، اور یہ بھی جو ذمہ داری ہے جو ہم نے اٹھائی ہے، یہی چیز جو ہے اس کو عہد کے طور پر قرآن مجید میں بیان کیا گیا، اور سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے. وہاں پر فرمایا گیا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. ان تقول یوم القیامت انا کنا ھذا غافلین او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتهلکنا بما فعل المبطلون. یاد کرو کہ جب ہم نے پوری نسل انسانی کو اپنے سامنے پیش کیا یعنی ارواح انسانی اور ان کو خود اپنے اوپر گواہ ٹھہرایا اور ان سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو ہم میں سے ہر شخص نے یہ گواہی دی، کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. اور رب ماننے کا مطلب یہ ہے اس ذمہ داری کو ہم نے اٹھا لیا ہے، تجھے مالک مان کر تیری بندگی کا عہد جو ہے وہ ہم نے قبول کر لیا. ان تقول یوم القیامت انکنا عن ھذا غافلین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے عہد لے لیا تم میں سے ہر ایک سے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو ہمیں تو معلوم ہی نہیں، ہم تو اس سے غافل. اور تقول انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم اس نے یہ نہ کہہ دو بے شک ہمارے باپ دادا مشرک تھے. وکنا ذریۃ من بعدہم، اور ہم ان کی اولاد تھے، ہم نے انہیں شرک کرتے ہوئے دیکھا، ہم بھی مشرک ہو. تو ہم نے اس لیے ہر انسان سے عہد لے لیا کہ اس دن تم یہ بھی عذر نہ پیش کر. افتہلکنا بما فعل المبطلون، اس دن یہ نہ کہہ دو کہ اللہ ان باطل کرنے والوں کی وجہ سے ہمیں ہلاکت میں ڈالتا ہے کہ ہم تو ان کی روش پر چلتے رہے. نہیں، فرمایا ہم نے تم سے عہد لے لیا تھا، ہر ایک سے عہد لیا تھا، اس لیے تم خود مسئول ہو. یہ باپ دادے کا مشرک ہونا تمہارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ تم بھی مشرک بن. یہ ہے جو اسی چیز کو دوسرے پیرائے میں عہد کی صورت میں بیان کر دیا گیا، اور ادھر وہی چیز ہے جو امانت کے طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری لگائی جب ہم اس کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم اس امانت کو اٹھانے کے لیے تیار. اس لیے ان دونوں چیزوں کا ذکر بھی اکٹھا ہی آتا ہے قرآن مجید میں کہ ہم لے اماناتہم و عہدہم راہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے مومن ہیں وہ اپنی امانتوں کا بھی اور اپنے عہدوں کا بھی پاس کرتے ہیں. قرآن مجید میں اسی لیے بڑی تاکیدی حکم ہے کہ اس دنیا کے اندر بھی اپنے معاشرے میں مختلف جو اجتماعیت کے معاملات ہیں انہیں چلانے کے لیے ذمہ داریاں دینی پڑتی ہیں. آپ کو معلوم ہے اجتماعی زندگی جو ہے اس میں ادارے قائم ہوتے ہیں، اجتماعیت ہوتی ہے، اس کے اندر ذمہ داریاں دینی بھی پڑتی ہیں اور ادا کرنی بھی پڑتی ہیں. تو فرمایا اس لیے امانتیں جو ہیں ان کے اہل کو دیا کرو، جو باقی اہل ہے اس امانت کے ادا کرنے کا، کہ جو بھی امانت جو ہے اسے دی جا رہی ہے یہ دیکھو کہ وہ اس کا اہل ہے یا نہیں. نچے فرمایا ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتوں کو سپرد کیا کرو ان کے جو ان کے اہل ہیں. واذا حکمتم بین الناس، اور جب تم لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرو ان تحکموا بالعدل، تو پھر عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو. آپ کو معلوم ہے کہ اجتماعی زندگی میں ایک تو انتظامی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جو سب سے بڑی ذمہ داری جو ہوتی ہے سربراہ کے اوپر ہوتی ہے. جو بھی کسی اجتماعیت کا سربراہ ہو، اس کا امام ہو، اس کا امیر ہو، یا آج کے الفاظ میں اس کا صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، لیکن اس سے بھی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جو قاضی ہوتے ہیں، جو لوگوں کے درمیان انصاف کرنے والے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ان لوگوں کے سپرد کی جاتی ہے، اس لیے ان کا بھی ساتھ ذکر کر دیا گیا. یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے، جس کو بھی یہ ذمہ داری عطا کی گئی ہے کہ وہ قاضی ہے، جسٹس ہے، چیف جسٹس ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں تک جو ہے یہ ان کا معاملہ ہے کہ یہ سربراہ سے بھی یہ عہد لے، اور یہ حیثیت میں ہوتے ہیں کہ ان سے عہد لینے والے بھی یہ ہوتے ہیں اس ذمہ داری کا جو انہیں ادا کی جائے، اور اس حلف کا کہ جو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اس وقت وہ اٹھا دے. اس لیے ان کا بھی ذکر صاف کر دیا گیا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب بھی تم فیصلے کیا کرو انسانوں کے درمیان تو فیصلے کیا کرو عدل کے ساتھ. اِنَّ اللَّهَ نَعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ، دیکھو یہ کتنی اچھی ہیں نصیحتیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں فرما رہے ہیں، تمہیں یاد کروا رہے ہیں، تمہیں جو ہے تمہاری اجتماعی زندگی کے لیے اصول دے رہے ہیں. اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا سننے والا، ہر چیز کا دیکھنے والا. یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی ہو اور کوئی چیز اس کے علم میں نہ ہے. تم جو بھی فیصلے کرو، تمہارے اپنے دل کے اندر جو ہے وہ جو بھی چیزیں پیدا ہو کہ جس کی بنیاد پر تم فیصلے کر رہے ہو، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے وہ علم میں نہیں ہے. وہ سرگوشیاں بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور تمہارے جو بھی معاملات ہیں انہیں دیکھ لیا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ماننے والو تم کہا مانا کرو اللہ کا بھی، اور کہا مانو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو معلوم ہے ان ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ فیصلے فرما دیے ہیں اپنی کتاب میں کہ کون سی ذمہ داریاں ہیں اجتماعی زندگی میں جو لوگوں کے سپرد کی جاتی ہیں، اور ان کا ادائیگی کے لیے کیا حق بنتا ہے ان انسانوں پر کہ جن کو ذمہ داریاں دی جائیں، اور ان کی مسئولیت کیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرمودات میں ان چیزوں کو بڑی وضاحت سے بیان کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا یہ جو ذمہ داری ہے امارت کی، یہ دلوں کے اندر خواہش تو پیدا ہوتی ہے انسانوں کے کہ ہمیں بھی کوئی ذمہ داری ملے، کوئی عہدہ ملے، کوئی مقام جو ہے ملے، لیکن جو بھی ذمہ داری جسے دی جائے اس کا بہت کڑا امتحان جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس ذمہ داری کے اندر ذرا بھی یہاں کوتاہی کرے تو یہاں بھی ذلت اور رسوائی ہوگی، اور آخرت کے اندر جو ہے ہلاکت کا سامان بن جائے. اس لیے بہت سے اصحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، تمہیں تو ذمہ داری دی جائے تو کبھی قبول نہ کرنا، کیونکہ تم اس کی اہلیت نہیں رکھتے، تمہارے اندر اتنا جو ہے وہ جوہر نہیں ہے کہ تم اس کو قبول کر کے نبھا سکو. تو یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والوں کہا مانا کرو اللہ کا بھی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، اور ان کا بھی جن کو تم صاحب اختیار بناؤ اپنے میں. جو صاحب اختیار ہے، جس کو تم نے ذمہ داری دی ہے، پھر اس کا کہا ماننا بھی تم پر حق آئے. اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی شرط لگائی ہے قرآن مجید نے کہ تمہارے صاحب امر جو ہیں ان کے کردار میں، ان کے ذمہ داریاں ادا کرنے میں اگر کوتاہی بھی نظر آئے، اگر یہ بھی نظر آئے کہ وہ اپنا حق جو ہے وہ اپنا تو وصول کر رہے ہیں، لوگوں کا حق نہیں دے رہے، تو اگر ایک چیز کا وہ اہتمام کر رہے ہیں تو پھر ان کا حکم ماننا جو ہے تمہارے اوپر لازم، پھر ان کا حق دو اور اپنے حق کے لیے اللہ سے سوال کرو، وہ جواب دے ہوں گے قیامت کے دن، ان سے جو ہے وہ سارے حقوق لے لیے جائیں. لیکن اجتماعیت جو ہے اسے چلانے کے لیے یہاں تک جانا پڑتا ہے. وہ ایک یہ ہے کہ وہ نظام اسلام قائم رکھیں، اور اس میں آپ کو معلوم ہے سب سے بڑا ہے نماز کا نظام اور زکوٰۃ کا نظام. یہ دو چیزیں ہیں، اگر اس کا وہ اہتمام کر لیں اپنے معاشرے کے اندر، اپنی رعیت کے اندر یہ دو نظام جو ہیں ان کو قائم رکھیں، نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی، تو پھر ان کی ذاتی کوتاہیاں جو ہیں وہ کوئی جواز نہیں ہے ان کا نہ حکم ماننے میں اور ان کی فرما برداری نہ کریں. لیکن اگر کسی معاملے کے اندر تمہارا جو ہے نزاع ہو جاتا ہے کہ اس کا حق بنتا ہے کہ نہیں تم سے، وہ خدمت لینے کا، وہ حکم دینے کا کہ جو وہ دے رہا ہے، تو پھر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارے اندر کوئی تنازع ہو جائے کہ اس کا حق بنتا ہے تم سے وہ مطالبہ کرنے کا نہیں، یا تمہارا جو حق بنتا ہے وہ نہیں دے رہا، اگر اس کے بارے میں کوئی جھگڑا ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو پھر اس معاملے کو لٹا دیا کرو اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، کیونکہ اصل حق ان کا ہے فیصلہ کرنے کا، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری ہمارے لیے ہدایت جو ہے قرآن مجید میں بھی دے دی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات میں بھی ان چیزوں کو واضح کر دیا ہے، اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے دستور میں بھی یہ چیز جو ہے مبین کر دی گئی ہے، اگرچہ ہم لکھ رکھا ہے ہم نے اس پر عمل پیرا نہیں ہے، لیکن وہ بالکل صحیح ہے کہ کوئی قانون سازی کسی بھی حکمران کا حق نہیں ہے کہ وہ کر سکے ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سننا، جو قرآن اور سنت کے خلاف، اس کا کوئی حق نہیں ہے مسلمانوں کا کوئی حکمران کے اس کے خلاف کوئی بھی قانون سازی کرے، کوئی قانون بنائے، لوگوں سے کوئی مطالبہ کرے، وہی یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا کوئی معاملہ ایسا ہو تو اسے لٹا دیا کرو اللہ کی کتاب کی طرف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعی تم یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اس دنیا میں بھی، اگر اسے تم اختیار کرو گے تو تمہارے معاملات جو ہیں عدل پر مبنی ہوں گے اور اس پر چلیں گے، اور یہی انجام کے لحاظ سے بھی، آخرت کے محاسبے کے لحاظ سے بھی یہی چیز جو ہے وہ تمہارے حق میں بہتر، یہی چیز ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اجتماعی زندگی میں جان لیجیے، جو بھی معاملات ہیں وہ ان دو ہی چیزوں کی بنیاد پر ہیں، ایک ہے امانتیں ذمہ داری اور دوسرا ہے عہد، عہد کی پاسداری، اور آپ کو معلوم ہے جتنی بڑی ذمہ داری ہو اس کے ساتھ تو عہد لازم و ملزوم، بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ مملکت کے سربراہ کی ذمہ داری دیتے ہیں اگر صدر کو یا وزیر اعظم کو، تو اس سے حلف بھی لیتے ہیں، اور وہ عہد ہے کہ جو اس وقت وہ کرتا ہے کہ جو بھی مجھے ذمہ داری دی گئی ہے اس میں اپنی میں نفسانی خواہشات کو داخل نہیں کروں گا، اپنے ذاتی مفادات کو جو ہے آڑے نہیں آنے دوں گا، جو بھی تقاضا ہے اس مملکت کے اندر جو ہے انسانوں کے جو اس کے اندر رہ رہے ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی میں، میں عدل سے کام لوں گا، جو بھی میری ذمہ داری ہے وہ بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی جو ہے اپنے نفس کی خواہش کے یا اور کوئی کسی تقاضے کے اس کو سامنے آڑے نہیں آنے دوں گا، بلکہ پورا اس کا حق ادا کروں گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی بین الاقوامی بھی اور باہم میں کسی ریاست کے رہنے والوں کے بڑے بڑے معاملے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کانٹریکٹ کی بنیاد پر ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے منصوبوں کے لیے کانٹریکٹ جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، تو کانٹریکٹ کیا ہے؟ ایک تو ذمہ داری قبول کرنا اور دوسرا عہد کی پاسداری پوری کرنا، اس کے اندر یہ دونوں چیزیں امپلائیڈ ہوتی ہیں کہ جو بھی اس نے اس کانٹریکٹ کے لیے اپنی آفر دی ہے گویا اس نے ذمہ داری قبول کی ہے کہ اس کو بنانے کے لیے، اس کانٹیکٹ کو پورا کرنے کے لیے یہ میری اسپیسیفکیشن ہے، یہ چیزیں ہیں، اس نے ڈیٹیل دی لی ہے، اس طرح سے میں اسے پوری کروں گا، اس امانت کو ادا کرنے کے لیے یہ چیزیں میں جو ہیں وہ پوری کروں گا. اور آپ کو معلوم ہے جب اسے قبول کیا کر لیا جاتا ہے اس کانٹیکٹ کو، تو گویا جو اسے قبول کرنے والا ہے اس کی وجہ سے وہ معاہدہ بن جاتا ہے، عہد بن جاتا ہے ان دونوں کے درمیان کہ جو اگر وہ اسپیسیفکیشن کے مطابق پورا کرے گا تو اسے اس کا حق پورا دیا جائے گا، اس کا جو کانٹریکٹ ہے اس کی ادائیگی پوری ادا کر دی جائے گی. تو یہ گویا عہد بن جاتا ہے، وعدہ بن جاتا ہے آپس کے اندر اس ذمہ داری کا اور جو اس کی رسپانسبلٹی قبول کی گئی ہے دوسری طرف سے، تو باہم آپس کے اندر وہی عہد جو ہے وعدہ بن جاتا ہے. اب دیکھیے سب سے پہلا جو سیاسی زندگی کے اندر ذمہ داریوں کا دائرہ شروع ہوتا ہے، تو سب سے پہلا جو ہے وہ معاملہ امانت کا، کہ وہ امانت جو ہے وہ صحیح سے ادا کی جائے، ووٹر پر آتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ووٹر نے چننا ہوتا ہے اس نمائندے کو کہ جس حیثیت سے وہ کھڑا ہوا ہے، جس خدمت کے لیے کھڑا ہوا ہے، جس اپنی ذمہ داری کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے. اب ووٹر کا حق ہے سب سے پہلا، اس پر ذمہ داری آتی ہے کہ وہ پون چھان کر کے جو اس کا اہل ہے اسے ووٹ دے. اگر اس میں وہ ان چیزوں کو ملحوظ نہیں رکھتا کہ جس چیز کے لیے میں ووٹ دے رہا ہوں اس میں وہ خوبیاں موجود ہیں یا نہیں, یہ شخص جو ہے اس کا وصف بھی رکھتا ہے یا نہیں, یہ اس کا حقدار بھی ہے یا نہیں, اگر جتنے بھی امیدوار کھڑے ہیں ان میں سے وہ دیکھتا نہیں ہے کہ کون اس کا عہد ہے, تو سب سے پہلی بددیانتی وہ کرے. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ جو امیدوار ہوتے ہیں وہ تو برملا لوگوں کے سامنے جو ہیں ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں کہ اگر مجھے یہ ذمہ داری دے دی گئی تو میں اس ذمہ داری کو کیسے ادا کروں گا, اس کے حقوق کیسے جو ہے وہ پورے کروں گا. وہ تو لوگوں کے سامنے بھی وہ چیزیں لے آتی ہیں اگرچہ ان عہدوں کے ساتھ امپلائڈ بھی ہیں کہ جو بھی چنا جائے گا اس کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی, لیکن وہ تو ان کا اقرار جو ہے بڑے بڑے مجموعوں کے اندر کرتے ہیں. اور اگر جب وہ چنے جاتے ہیں اپنا جو ہے عہدہ سنبھال لیتے ہیں پھر اس عہدے کی پاسداری نہیں کرتے, تو جان لیجئے پہلی چیز تو وہ بددیانتی کر رہے ہیں, امانت میں خیانت کر رہے ہیں. اور پھر پبلک کے ساتھ جو انہوں نے عہد کیے وہ مجموعوں کے اندر لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں اس کی وہ ایفا نہیں کر رہے بلکہ بدعہدی کر رہے ہیں, اپنے عہد کو توڑ رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کے اندر پھر وہاں بھی شامل ہو جاتی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے یہ سیاسی زندگی ہی میں یہ معاملہ نہیں ہے, جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان میں بھی یہی معاملہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ اپنے اداروں کو چلانے کے لیے کچھ پوسٹیں ہوتی ہیں, کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ان کے لیے اپلیکیشنز انوائٹ کرتے ہیں کہ بھائی اس کام کو چلانے کے لیے, اس ادارے کو چلانے کے لیے ایسی صلاحیت کے آدمی چاہیے, ایسی کوالیفیکیشن کے آدمی چاہیے. اب ان آدمیوں کو جب سلیکٹ کیا جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جو اپنے آپ کو آفر کرتا ہے اس پوسٹ کے لیے تو وہ گویا ایک قسم کا اس وقت عہد کر رہا ہوتا ہے کہ اگر مجھے یہ ذمہ داری دی گئی تو میں اس کے پورے تقاضے پورے کروں گا. آج کل تو شاید یہ رواج نہیں رہا, شاید اسی لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اپنے عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں اس لیے شاید عہد نہیں لیتے. لیکن مجھے تو یاد ہے کہ میں جب گورنمنٹ آفس میں بھرتی ہوا تھا تو ایک اپلیکیشن بھی دینی پڑتی تھی اور جس کے اندر یہ بتانا پڑتا تھا کہ میں یہ ذمہ داری کیسے ادا کروں گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ دور تھا کہ اپلیکیشنیں بھی انگریزی میں ہوتی تھی کیونکہ تعلیم بھی اکثر و بیشتر جو ہے وہ انگریزی ہی میں تھی اور اپلیکیشنیں بھی انگریزی میں لکھی جاتی تھی. اور اس میں یہ فقرہ جو ہے مجھے آج یاد ہے کہ اس میں لازمن ہوتا تھا کہ I will not leave any stone unturned in obeying the orders of my superior. یعنی جو بھی جس کے بھی تحت ہوں گا جو مجھے ذمہ داری دی جائے گی تو اپنا جو اوپر والا ہے اس کے سیٹسفیکشن کے مطابق میں اپنی ذمہ داری ادا کروں گا. تو یہ عہد کر کے جو ہے وہ پوسٹ جائے یا ذمہ داری جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہی دو چیزیں ہیں جو قومی زندگی کی بنیاد ہوتی ہے. جس قوم کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہوں, اپنے حقوق کی ادائیگی بھی ہو, اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی بھی ہو اور پھر حقوق کا مطالبہ ہو, تو وہ قومیں جو ہیں وہ دنیا کے اندر بھی ابھرتی ہیں اور اپنی قومی زندگی کو سوار لیتی ہیں. لیکن یہاں یہ دونوں چیزیں نہ رہیں وہ قومیں جو ہیں دوسروں کی مقروض بن جاتی ہیں. کیوں؟ وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے, اپنا فرض تو ادا نہیں کرتے لیکن حقوق جو ہے وہ وصول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن وہ کہاں سے آ جائے؟ جب آپ کام نہیں کریں گے, آمدن نہیں ہوگی تو آپ کو تنخواہ کہاں سے ملے گی؟ پھر آپ کو معلوم ہے قرض لینا پڑتا ہے, دوسروں سے قرض لے کر جو ہے وہ اپنے بجٹ بنانے پڑتے ہیں اور اپنے جو ہے معاملات چلانے پڑتے ہیں. اور جب کسی سے قرض لیا جائے اور مقروض آدمی جو ہے وہ تو آزاد نہیں رہتا, اسے تو پھر اس کی شرائط ساری اوبے کرنی پڑتی ہے جسے دے کر کھا رہا ہو. اس لیے آپ کو معلوم ہے مقروض کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقروض جو ہے انسان وہ تو گویا غلام بن جاتا ہے. اور وہی غلامی ہے, آپ کو معلوم ہے قومی لحاظ سے ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ چونکہ اپنی امانت کا حق ادا نہیں کر رہا, جو بھی اسے ان اجتماعی زندگی کے اندر ذمہ داری ملی ہوئی ہے وہ پوری نہیں کر رہا لیکن حقوق پورے وصول کر رہا ہے, تو اس لیے وہ توازن جو ہے وہ قائم نہیں ہو رہا, وہ آمدن نہیں ہو رہی, اس لیے قرض لے لے کر جو ہے اسے پوری کر رہے ہیں اور اس لیے غلامی کی زندگی اجتماعی زندگی غلامی کی گزار رہے ہیں. لیکن یہ دونوں چیزیں ہیں اور جان لیجئے یہ تو قومی زندگی کی اساس ہے، لیکن ہمارے تو ایمان کی اساس ہے. اگر ہمیں کچھ پاس ہو اللہ تعالیٰ سے جو ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اس کی امانت جو اٹھائی ہے، کچھ تھوڑا سا بھی پاس اس کا اگر کر لیں تو ہماری قومی زندگی جو ہے وہ سدھر جائے اور اس کے جو ہے تقاضے پورے. اب جو شخص بھی جا کر کسی دفتر میں ملازمت کرتا ہے، اگر وہ وہاں اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہا، وہ اچھی طرح جان لیجئے اگرچہ وہ رشوت نہیں لے رہا، اپنی ذمہ داری سے نجائز فائدہ بھی نہیں اٹھا رہا، لیکن اگر اپنا وہ ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، تو جو کچھ بھی لے رہا ہے وہ اس کے لیے حلال نہیں. وہ جو کچھ بھی معاوضہ لے رہا ہے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، اچھی طرح جانا، کیونکہ وہ تو معاوضہ ہے اس ذمہ داری کا جو تمہیں دی گئی. اگر وہ ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، اس کے تم جو ہے پورے فرائض نہیں ادا کر رہے، تو کس کے سلے میں لے رہے ہو؟ وہ اچھی طرح جان لیجئے یہ چیز ہے جو ہمارے ذہنوں سے بالکل اوجھل ہو. ہم دفتروں میں بیٹھے ہوئے بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ میں کوئی رشوت نہیں کھاتا، دیکھو جی میں کوئی نجائز فائدہ نہیں اٹھاتا، لیکن اکثر و بیشتر ٹائم جو گزارتا ہے وہ اس کام میں نہیں گزارتا کہ جو ذمہ داری ہے وہ ادھر ادھر گزار رہا ہوگا، لیکن اس کا کوئی احساس نہیں ہے کہ میں کوئی غلط کر رہا ہوں. حالانکہ یہ چیز ہے جو اصل معاملہ ہے، جب تم نے ایک ٹائم دیا ہے، وقت دیا ہے، ذمہ داری قبول کیا ہے، تو وہ وقت اسی میں لگنا چاہیے، اس ذمہ داری کے فرائض جو ہے ادا ہونے چاہیے. اگر اس سے آپ نے کہیں نکلنا بھی ہے، آپ نے کوئی وقت جانا بھی ہے، تو اجازت سے جانا چاہیے، اور اتنا آپ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کام کے لیے. یہ نہیں ہے کہ بس حاضری لگا لی اور پھر پتہ ہی نہیں کہاں، اور کہے کہ میں تو دیکھو جی حاضر تھا، حاضری لگائی ہے، میں تو دفتر میں آتا تو ہوں نا، اس لیے تنخواہ لے رہا ہوں. وہ اچھی طرح جان لیجئے جو بھی وہ معاوضہ لے رہا ہے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، اس کے بارے میں اسے جواب دہی کرنی پڑے گی. کیوں؟ وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے اور عہد کی پاسداری نہیں کر رہا، بد عہدی کر رہا ہے. یہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کر دیا، یہ ذمہ داری جو ہے یہ صرف سربراہوں پر نہیں ہے، یہ صرف وزیر اعظم یا گورنر پر نہیں ہے، یا وزیر اعلیٰ پر نہیں ہے، یا دوسرے جو ہیڈز آف ڈپارٹمنٹ کے، ہر شخص ذمہ دار. آپ نے فرمایا کل لوکم ران و کل لوکم مسول رائیت، اے انسانوں تم میں سے ہر ایک کی حیثیت چرواہے کی ہے، ذمہ دار کی ہے، اور اس سے پوچھا جائے گا ان کے بارے میں جو اس کی ذمہ داری کے اندر ہے. ہاں جو کسی مملکت کا صدر ہے یا اس کا امیر ہے، اس سے پوچھا جائے گا پوری مملکت کے بارے میں. لیکن اسی کو آپ نے اس طرح سے واضح کر دیا کہ ایک انسان اپنے گھر کا سربراہ ہے اور وہ وہاں پر چرواہا ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس کے گھر کے بارے میں کہ اپنے گھر کے معاملات کو کس طرح تم نے چلایا، وہاں بھی ذمہ داری پوری کی جو تم پر ذمہ داری عائد ہوتی تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے وہ عائد کی ہے، الرجال قوامون علی النساء، یہ فضیلت جو دی گئی ہے انسان کو وہ بحثیت انسان نہیں ہے، بحثیت انسان تو عورت بھی اور مرد بھی سارے ہی ایک ہی جوڑے کی اولاد اور ایک ہی پیدا کرنے والا ہے، شرف میں کوئی کمی نہیں. یہ ذمہ داری گئی ہے اس ادارے کے سربراہ ہونے کی وجہ، اس ادارے کی ذمہ داری اس کے ذمہ داری گئی ہے، اسے قوام بنایا گیا، اسے ذمہ دار بنایا گیا، اس لیے فرمایا اس سے پوچھا جائے گا اس کے گھر کی ذمہ داری جو ہے ادا کرنے کے بارے میں، کہ اپنے گھر والوں کو جو ہے نان نفقے کی بھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ حلال کا کما کر ان کے منہ میں ڈالو. اور آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اسے ذمہ داری سمجھ کر ادا کرتا ہے اور حلال سے کما کر محنت کر کے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے کھپا کر لا کر جو ہے اپنے گھر والوں کے منہ میں ڈالتا ہے اور اپنے بچوں کو پالتا ہے، تو یہ سارا خرچہ صدقہ گنا جائے گا، اللہ اس کا اجر دے گا. لیکن وہ اس ذمہ داری کو ادا کر رہا ہو حلال ذرائع سے، اپنی ڈیوٹی پوری کر کے، اپنے معاملات جو ہے صحیح کر کے کر رہا ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدقہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. تو یہ ذمہ داری ہے مرد کے لیے، تو اپنے گھر والوں کا جو ہے نان نفقہ بھی کھائے، لیکن ان کی تربیت کرنا بھی اس کی ذمہ داری، انہیں مسلمان بنانا بھی اس کی ذمہ داری، اسے بچپن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے لے کے جانا، دین کا جو ہے اس کے اندر رغبت پیدا کرنا، یہ بھی اسی کی ذمہ داری ہے، جس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ ذمہ داری بھی تم نے ادا کی تھی کہ نہیں، صرف ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے رہے یا ان کی تربیت بھی کی اور اسے صحیح مسلمان بنانے کے لیے بھی تم نے کچھ کیا تھا یا نہیں, یہ بھی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ پوچھا جائے. پھر فرمایا عورت مرد کے گھر کی ذمہ دار ہے, کیونکہ وہ تو باہر رہتا ہے, پیچھے تو عورت ہے جو گھر کے اندر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ ذمہ دار ہے. اور کوئی مال گھر میں سے وہ خرچ نہیں کر سکتی جس کی اجازت نہ اس نے خامن سے لے لی. اگر خامن سے اجازت لے لی ہے کوئی کسی فقیر کو بھی دینے کی یا دوسرے کو بھی دینے کی اجازت لے رکھی ہے تو وہ دے سکتی ہے, وگرنا مرد کے مال میں سے وہ کوئی چیز دینے کا حق نہیں رکھتی کہ اپنی مرضی سے اس میں سے جسے جیتا ہے دے اور یہاں جیتا ہے خرچ کرے, اس کا کوئی حق, وہ اس کی لمٹ کے اندر رہ کر خرچ کرے گی جو اس نے اجازت دے رکھی ہے اور جس کا اس نے جو ہے اس پہ ذمہ داری ڈالی. اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک نہیں فرمایا, ایک نوکر جو ہے وہ اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار, کیوں اس کے سپرد کیا ہوا ہے کوئی ذمہ داری اس نے, اس چیز کی تم نے نگرانی کرنی ہے, اس کی چیز کو تم نے چلانا ہے, اور وہ اس کے عوض میں جو ہے تنخواہ لے رہا ہے لیکن مالک کے اس مال کے اندر خیانت کر رہا ہے, اس کی ذمہ داری ادا نہیں کرتا, تو اسے بھی اپنی ذمہ داری کی جواب دہی کرنی پڑے گی, اسے بھی اس کی مسئولیت کرنی پڑے گی. تو یہ ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی طور پر مسئول ہوتا ہے, ہر شخص کسی نہ کسی طور پر ذمہ داری ہے, اور ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں کہ نہیں, کیونکہ اس کے بارے میں سوال ہو کر رہے گا پوچھا جائے. یہ جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول, اے ایمان والو خیانت نہ کرو اللہ کی بھی اور اس کے رسول کی. یہ کیا ہے, اللہ کی طرف سے بھی ذمہ داریاں انسان پر عائد ہیں, اس کے رسول کو رسول ماننے سے بھی اس پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, تو جو ان چیزوں کو ماننے سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس میں بھی خیانت نہ کرو, اس کو بھی پورا. یہ ابھی میں بیان کروں گا اس عہد کے بارے میں کہ جو ہم نے کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے بھی اور اس کے رسول سے بھی, کہ اس کی وجہ سے کیا ہم پر عائد ہوتا ہے اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم, اے ایمان والو مت خیانت کرو اللہ کی بھی اور مت خیانت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی, اور اپنی امانتوں کی جو ذمہ داریاں تمہیں دی گئی ہیں ان کے اندر بھی بددیانتی نہ کرو, اس کے اندر بھی خیانت نہ کرو. وانتم تعلمون, اور جان لو ان ذمہ داریوں کو تم اچھی طرح جانتے ہو, اور جب بھی بددیانتی کرتے ہو تو لائمی میں نہیں کرتے, جان بوجھ کر کرتے, کیونکہ یہ انسان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میرا حق بنتا ہے کہ نہیں اور مجھ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ نہیں, یہ ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے. اس چیز کے بارے میں کسی کو جو ہے وہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہر شخص کے یہ علم میں ہے کہ اس حیثیت میں مجھ پر ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے اور اس حیثیت میں میرے حقوق کیا ہیں. یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر جو ہے اس کی صلاحیت رکھ دی ہے کہ ہر شخص اچھی طرح پہچانتا ہے کہ نافرمانی کیا ہے اور فرما برداری کیا ہے, حق ادا کرنا جو مجھ پر فرض عائد ہوتا ہے اس کا حق کیا بنتا ہے یہ بھی اچھی طرح جانتا ہے, اور اس کے بدلے میں میرا حق کیا ہے دوسرے وصول کرنا کیا ہے اس کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتا ہے. اس لیے فرمایا وانتم تعلمون, جب بھی تم بد بیانتی کرتے ہو تو جان بوجھ کر کرتے ہو, ظالمی میں نہیں کرتے, اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی. اب دیکھیے سب سے بڑا عہد تو وہ ہے جو ہم عہد الست کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے, جس کے بارے میں قیامت کے دن جو ہے فرمایا کہ ہم نے اس لیے عہد لے لیا کہ اس دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا, یا کہ میں یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے ہم بھی انہیں دیکھ کر مشرک ہو گئے, اس لیے ہم نے ہر شخص سے یہ عہد لیا کہ تم اپنے مالک کے فرما بردار ہو کر زندگی گزارو گے, اپنے رب کے بندے بن کر زندگی گزارو گے. لیکن دوسرا عہد جو ہے جو ہر مسلمان اسلام کو شعوری طور پر قبول کرتے ہوئے اللہ سے عہد کرتا ہے, نچہ قرآن مجید کے اندر ذکر ہے, وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی. کون سی نعمت؟ نعمت ایمان اس نے تمہیں دی, یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب دی ہے, ہدایت دی ہے کہ جس کی ہدایت کو سمجھ کر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے, اس کے رسول کو مانا ہے, اس کی کتاب کو مانا ہے, باقی چیزوں کو جو ہے تم نے تسلیم کیا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوئی ہے تم پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت کا راستہ تمہارے لیے کھولا ہے اور تم نے اسے خود اختیار کیا ہے, اسے قبول کیا ہے. تو فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ, اور اس پختہ عہد کو یاد رکھا کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں باندھ لیا, وہ کیا ہے؟ اذ قلتم سمعنا واطعنا, جب تم نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور مانا. ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تقاضا آیا, اسلام کا تقاضا آیا کہ اسلام دین ہے اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا. ہم نے جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو سنا تو اسے قبول کیا. تو جو شخص بھی شعوری طور پر جب کلمہ پڑھتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, تو جب بھی وہ اقرار کرتا ہے تو گویا اللہ سے عہد کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاہدہ ہو. اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے, جب تمہارے سامنے آیا یہ تقاضا اور تم نے اس کو قبول کر لیا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ عہد ہے جو تم نے کر لیا ہے, اس لیے اس عہد کی پاسداری کیا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور آؤ اس عہد کو توڑنے سے بچو, اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. تم نے خود اس عہد کو قبول کیا ہے, تم نے خود اس چیز کا اقرار کیا ہے اور اپنی مرضی سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اختیار کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تم نے قبول کیا ہے. تو جو تم نے خود اختیار کیا ہے, تمہارا خود اختیاری عہد ہے, اس کی تو پاسداری کیا کرو, اس کو تو نبھایا کرو اور اس کے تقاضے پورے کیا کرو, اور اس بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. ان اللہ علیم بذات الصدور, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کے بھید تک جانتا ہے, اسے ہر چیز معلوم ہے کہ جو تمہارے اندر ہے, کہ تم نے عہد کر رکھا ہے اور پھر اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو, پھر اس کے تقاضے نہیں پورے کر رہے, تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ سے یہ جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں. یہ ہے وہ انفرادی طور پر ہر شخص نے جو عہد کیا, اور جان لیجئے اجتماعی طور پر بھی ایک عہد ہے جو امت مسلمہ نے اللہ تعالیٰ سے کیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا کیا. آپ کو معلوم ہے ختم نبوت کی وجہ سے وہ ذمہ داری جو پہلے رسولوں کی تھی اس امت پر ڈالی گئی, کہ اب انہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی شہادت دینی ہے, انہیں اللہ تعالیٰ کے گواہ بن کر کھڑے ہونا ہے, انہیں اللہ تعالیٰ کے اس دین کی جو ہے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. تو یہ دوسری ذمہ داری جو ختم نبوت کا تقاضا ہے, اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں دو جگہوں پر مسلمانوں کو بحیثیت امت خطاب کر کے یاد کرایا گیا کہ دیکھو اس کا بھی حق ادا کیا تھا. وہاں سورہ نساء میں بھی ہے اور پھر سورہ مائدہ میں بھی دونوں جگہ ذکر ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اے ایمان والو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ, شہداء بالقسط عدل کے گواہ بن, کیونکہ عدل ہی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے تمام رسولوں کو اللہ نے اس لیے بھیجا لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگوں کے اندر عدل اجتماعی قائم کیا جائے. تو جب تم نے انہیں قبول کر کے وہ زندگی اختیار کی ہے تو آؤ اس عدل کے تقاضے پورے کیا کرو, اس کی گواہی دینے والے بن جاؤ, جس طرح تم نے قبول کیا ہے اجتماعی زندگی میں بھی اس کے جو ہے تقاضے پورے کرو اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا, اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی جو ہے تمہیں اس سے نہ روکے کہ تم عدل سے کام نہ لو. نہیں, کوئی دشمنی بھی اس عدل کے آڑے نہیں آنی چاہیے, دشمن کو بھی اس کا حق پورا ملنا چاہیے جو اس کا حق بنتا ہے. صرف دشمنی کی وجہ سے نہیں ہے کہ اس کا حق مار لو اور اس پر زیادتی کرو, یہ اس کا تقاضا نہیں ہے. جو تم نے عہد کیا ہے اس کا تقاضا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف سے معاملہ کرو, عدل کے ساتھ معاملہ کرو. عدلوا هو اقرب للتقوى, عدل سے کام لیا کرو, یہی تقوی کے قریب ہے, یہی اللہ کی نافرمانی سے بچانے والی چیز ہے. عدل پر قائم رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جاؤ گے. ان اللہ خبیر بما تعملون, اور اچھی طرح جان لو جو بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اچھی طرح اس سے باخبر ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی ہے اور تمہاری کوئی حرکت اس کے علم میں نہیں ہے, وہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے تمہارے اجتماعی رویے کو بھی اور تمہارے انفرادی رویے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک استغفار سنائی, آپ بھی ان الفاظ میں اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے اور اپنے ماننے والے امتیوں کو بھی اس کی تلقین کیا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرو. ماشاء وہ سید الاستغفار ہے, استغفار کرنے کے لیے سب سے جامع ترین صورت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استغفار کے الفاظ جو ہے سکھائے ہیں, روایت کیا گیا ہے احادیث کے اندر اس کا ذکر, اس میں بھی ان دونوں ہی چیزوں کے عہد کی پاسداری کی یاد دہانی. پہلا عہد وہ جو عہد عرض کر کے آئے ہو اور دوسرا کلمہ شہادت ادا کرنے کے بعد جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا ہے، ان دونوں کی پاسداری کرو تم اللہ سے دو عہد کر سکتے. بچے اس کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح استغفار کیا کرتے تھے، اور یہی الفاظ ہیں جو تلقین فرمائے. اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، لا الہ الا انت خلقتنی، کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا اور تو ہی ہے جس نے مجھے پیدا بھی کیا ہے، وانا عبدک اور میں تیرا بندہ. تمہیں رب ماننے کی وجہ سے مجھ پر یہ عائد ہو گیا کہ میں تیری بندگی پر رہ کر زندگی گزاروں، تیری بندگی اختیار کروں، تیرا بندہ بن کر رہوں. وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت، اور اے اللہ جہاں تک میرا بس پڑتا ہے میں تیرے عہد کی اور تیرے وعدے کی پاسداری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ہے، اس سے یاد آ جائے گا کہ ہاں میں نے اللہ سے کوئی عہد بھی کر رکھا ہے اور کوئی وعدہ بھی دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کو زبان بھی دے رکھی ہے. تو یہ دونوں چیزوں کا یہاں پر دو الفاظ کے ساتھ ذکر ہے، وانا علی عہدک و وعدک، میں اللہ تیرے عہد پر بھی اور تیرے ساتھ جو وعدہ کیا ہے مستطاعت ہو میں اس پر کوشش کر رہا ہوں، اپنے امکان بار اپنی کوشش کے مطابق میں اس کو پورا کروں. اے اللہ جو مجھ سے کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تو مجھ سے مجھے بچائے رکھ. بہو بنعمت کا علیہ، اور میں تیری جو مجھ پر نعمت ہوئی ہے اس کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ تیرا مجھ پر بہت فضل ہوا ہے کہ اسلام کی نعمت سے تو نے مجھے سرفراز کیا ہے اور مجھے اپنے بندوں میں سے جو ہے بنا دیا ہے، اپنے فرما بردار بندوں میں سے، صاحب ایمان بندوں میں سے مجھے بنا دیا ہے. تو اے اللہ میں تجھ سے جو ہے اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ مجھ سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، مجھ سے کمیاں ہو رہی ہیں، تو اے اللہ تو ان سے درگزر فرما اور مجھ پر رحم فرما، کیونکہ تو ہی رحم فرمانے والا اور بخشنے والا. یہ ہے، اس میں بھی یاد دہانی ہے کہ انسان الفاظ کو یاد کر کے اگر جو ہے اپنا معبول بنائے تو اسے یاد آتا رہے گا کہ ہاں میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر رکھا ہے جسے مجھے نبھانا ہے، اور میرے پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جب میں نے کلمہ شہادت ادا کر لیا ہے کہ میں واقعی اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزاروں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کروں. اور اس سے بھی بڑھ کر ہر بندہ مومن، آپ کو معلوم ہے کہ ہر رکعت میں اس عہد کا اعادہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے اللہ سے قول و قرار کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ کو ہر رکعت کا جزو لازم قرار دیا گیا، اور سورہ فاتحہ میں یہی چیز ہے جو ہم اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اس کے رب ہونے کا ہم اقرار کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، کہ سارا شکر اس اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا. تو گویا وہ جو ہم پہلا اقرار کر کے آئے تھے، اللہ سے عہد کر کے آئے تھے، وہ یہاں پر جو ہے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اس کی تجدید کرتے کہ ہاں واقعی ہم تمہیں رب العالمین مانتے ہیں، تو ہی رب ہے سارے جہانوں کا، اور میں اس پر شکر کرتا ہوں کہ مجھے یہ شعور حاصل ہوا ہے اور میں نے اس چیز کو تسلیم کیا. اسی کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب تمہیں رب مان لیا ہے میں نے تو اب بندگی تیری ہی مجھ پر عائد ہوتی ہے، اس لیے تیرا ہی بندہ ہوں اور تیرا ہی بندہ رہوں گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس حدیث قدسی میں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو آدھا آدھا بانٹ لیا ہے، اور اس میں ذکر ہے صرف سورہ فاتحہ کا. اس کے بعد گویا یہی اصل نماز ہے. تو اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے جب ہم کہتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں اور تیرا ہی بندہ رہوں گا، تجھ ہی سے مانگ رہا ہوں، تجھ ہی سے مانگتا رہوں گا، تیری استعانت کا طالب رہوں گا، تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے ھذا ما بینہ و بینہ عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان قول و قرار ہو گیا، معاہدہ ہو گیا ہے. کیوں؟ میری عبدیت کا اقرار کر رہا ہے اور مجھ سے استعانت مانگ رہا ہے. تو اگر واقعی وہ میری بندگی کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے بولے اب بھی ما سل، تو میں اپنے بندے کو وہ عطا کر دیتا ہوں جو مجھ سے مانگا. کیونکہ عہد و پیمان تو آپ کو معلوم ہے دو طرفہ ہوتا ہے، اگر بندہ اپنا عہد پورا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ بھی اس کی استعانت کرے گا، اللہ بھی اسے استعانت دے گا، اس کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اپنی توفیق جو ہے اسے عطا کرے گا اس عہد کو پورا کرنے کے لیے. لیکن اگر وہ خود عہد نہیں پورا کر رہا تو پھر اللہ سے توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ اللہ بھی دعاؤں کو سنے، اللہ بھی قبول کرے اور اللہ بھی اس کی مدد کرے. کیوں؟ عہد تو دو طرفہ ہوتا ہے، اور جس کی طرف سے ابتدا ہوتی ہے پہلا فرض اس پر عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کی پہلی شرط جو ہے پوری کرے، تو پھر دوسرا جو ہے اسے توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو ہے اسے استعانت ملے. میں ایسے سادہ سے الفاظ میں یاد کرایا کرتا ہوں. دیکھیے ہمارے معاشرے میں ابھی تک قدر سے بالفعل تو کوئی قدر نہیں رہ گئی، کوئی انسانی قدر نہیں رہے گی، ایمانی قدر تو کہیں رہ گئی، مگر نہ یہ انسانی قدر ہے کہ انسان زبان دے دے تو پھر اسے جو ہے مکرے نہیں، اسے جو ہے پھرے نہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اپنے آپ کے معاشرے میں ہوتا، دیکھو زبان دے کر پھر گیا اور اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اسے انسان مانتے ہیں؟ یار اس کا کیا اعتبار ہے، یہ کوئی انسان ہے؟ اور میں تو سمجھانے کے لیے ذرا پنجابی میں کہا کرتا ہوں، ہم نہیں مانتے یہ کوئی انسان ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ. یہ کون دے کر پھر گیا ہے؟ یہ زبان دے کر جو ہے وہ پورا نہیں اترا. لیکن کبھی احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کو بھی کوئی زبان دے رکھی، اللہ سے بھی کوئی قول و قرار کر رکھا. تو اگر وہ قول نہیں نبھاتے تو مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر کیسے جتانا جا سکتا ہے کہ یہ واقعی مومن ہے؟ پھر اللہ سے توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مومن مانے. کیوں؟ ہم ایک انسان کو جب وہ قول و قرار کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، نہیں مانتا تو ہم اسے انسان نہیں سمجھتے، ہم اس کے اسے خلاف سمجھتے ہیں اس کی شان کے. لیے انسانوں کا کام نہیں ہے زبان دے کر پھر جانا، زبان دے کر اس کا پورا نہ کرنا، تقاضا نہ پورا کرنا. ہم انسانوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی زبان دے کر اس پر پورے اتریں. تو ہم نے اللہ سے کوئی زبان دے رکھی ہے، اور اگر وہ زبان دے کر اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے مومنوں کو مومن نہیں گردانتا. وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ تو مومن ہے، مجھ سے اس نے عہد کیا ہے، خود اختیاری عہد کیا ہے، اور پھر اسے نبھا نہیں رہا، تو اس کا ایمان کہاں رہا اور یہ ایمان کے تقاضے کہاں پورے کر رہا ہے؟ تو اس کا بھی کبھی احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ سے بھی کوئی عہد کر رکھا ہے، اس سے بھی کوئی وعدہ کر رکھا ہے، اور اس کی تجدید بھی کرتے ہیں ہر رکعت میں، لیکن پھر بھی باہر جا کر اگر بددیانتی کریں، اپنی قومی زندگی کے اندر اپنے فرائض ادا نہ کریں اور حقوق ہی وصول کریں، تو جان لیجئے اللہ سے بھی ہم بد عہدی کر رہے ہیں. جو اسے عہد کیا، زبان کیا ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی امانت کا حق ادا کریں، اور ہمارے اس عہد کا تقاضا ہے کہ ہم اجتماعی زندگی کے اندر جو عہد کیا اسے بھی پورا کریں. یہ وہ چیز ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور آپ اکثر یہاں خطبے میں سنا کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، اور کبھی ایسا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ کہے ہوں، لا ایمان لمن لا امانت له، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس میں امانت کی پاسداری. اجتماعی زندگی میں جو اسے ذمہ داری ملی ہوئی ہے وہ پوری نہیں کر رہا، وہ اچھی طرح جان لے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا تقاضا امانت داری ہے، اس امانت کے حقوق پورے کرنا اس کا تقاضا. ولا دین لمن لا عہد له، اور اس کا کوئی دین نہیں ہے جس میں عہد کی پاسداری ہے. کیوں؟ عہد کی پاسداری سے ہی تو دین میں آتا ہے، عہد کر کے دین میں آیا ہے. اور اگر وہ اللہ کا عہد بھی نہیں نبھا رہا، اور اجتماعی زندگی اور ملی زندگی میں اور قومی زندگی میں بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا، تو گویا اس کا کوئی دین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا دین جو ہے وہ قابل قبول نہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہیں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور دین قرار دیا ہے، کیونکہ دونوں لازم و مجزوم. تو اس لیے فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. اور آخری چیز وہ ہے جسے ہر وقت ہر انسان کو سامنے رکھنا چاہیے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین خصلتیں ایسی ہیں جس کے بھی اندر ہیں، خواہ اسے زوم ہو کہ وہ مومن ہے، خواہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، لیکن تینوں خصلتیں اس میں ہیں تو پکا منافق، اور ان میں سے دو یہی ہیں، عزت و منا خانا. جب اسے امانت دار بنایا جاتا ہے، ذمہ داری دی جاتی ہے، تو خیانت کرتا ہے. وَإِذَا عَاهَدَ حَلَفَ، اور جب عہد کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے. اور تیسرا ہے، وَإِذَا قَالَ حَدَثَ كَذَبَ، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. چوتھی بھی ایک دوسری میں حدیث میں آئی ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَا، جب کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا جس کے اندر یہ خصلتیں ہیں اس کے کردار کے اندر، یہ کردار کا معاملہ ہے، یہ گفتار کا نہیں ہے، یہ اس کے کردار کا معاملہ ہے کہ اسے ذمہ داری ملی ہوئی ہے ادا نہیں کر رہا. اس نے عہد کر رکھا ہے، قوم بھی عہد کر رکھا ہے، پوری قوم سے عہد کر رکھا ہے، وہ نہیں نبھا رہا، جو ذمہ داری ہے اس کا تقاضا پورا نہیں کر رہا، اور جو اب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب کسی سے جھگڑا ہوتا ہے تو آپ سے باہر ہوتا ہے. آپ نے فرمایا پکا منافق ہے، خواہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اور اپنے آپ کو ایماندار سمجھتا. یہ ہے اصل معاملہ جسے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے، اور اگر یہی عہد کی پاسداری کر لیں اور امانت داری ہم کر لیں تو ہماری قومی زندگی دنیا میں بھی بن جائے. آپ کو معلوم ہے کہ مغربی قوموں نے ان چیزوں کو اپنی قومی زندگی میں شامل کیا ہوا ہے تو ترقی کی ہوئی، وہ آگے ہیں تو اس وجہ سے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید بے حیائی اختیار کرنے سے آگے بڑھ گئے ہیں، یا سود کھانے سے آگے بڑھ گئے ہیں، شاید اللہ کی حاکمیت کو چھوڑ کر اپنی حاکمیت کرنے سے شاید آگے بڑھ گئے ہیں. نہیں، ان بنیادوں پر قومی زندگی میں انہوں نے ترقی کی. تو جو بھی ذمہ داری ہے اسے ادا کر کے پھر اس کا معاوضہ دیتے ہیں. جو معاہدہ کرتے ہیں وہ قومی عہد کو نہیں توڑتے، اس کی پاسداری کرتے ہیں. جو زبان دے دیں اس قول کو پورا نبھاتے ہیں. یہی چیز ہے جو ان کی بنیاد بنی ہے، یہی وہ خصائص ہیں جو ایمان کے خصائص ہیں انہوں نے اختیار کیے ہیں، تو ان کی قومی زندگی جو ہے وہ اوپر اٹھی ہوئی ہے، وہ پوری دنیا پر جو ہے اس کی داغ بیٹھی ہوئی ہے. اور ہم نے یہی چیزیں مومن ہوتے ہوئے بھی چھوڑی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی زوم ہے کہ ہم مومن ہیں اور وہ کافر. لیکن اچھی طرح جان لیجیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں زبان کا اقرار کام نہیں دیتا، وہ کردار کو دیکھتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، زبان سے اقرار کر رہا ہے، اگر اس کی زندگی میں بد جانتی ہے، اگر اس کی زندگی میں بد اہلی ہے، اگر اس کی زندگی میں جھوٹ ہے، تو وہ نمازیں خواہ پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، وہ کوئی مومن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی خبر. یہ چیز ہے جو ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہم مومن ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے. جو ہمارا اثاثہ تھا وہ دوسروں نے سنبھال کر کہاں پہنچ گئے، اور ہم اسے چھوڑ کر کس طرح سے نکبت اور کس طرح سے رسوائی ہے جو قومی زندگی کے اندر ہم نے دے رکھی. اور اپنی انفرادی زندگی میں ہر شخص کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے روز اقرار کرتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آیا اس عہد کی پاسداری باہر جا کر بھی کرتا ہوں؟ اپنی زندگی میں بھی اس عہد کو نبھا رہا ہوں اور اپنی زندگی میں بھی اس کا تقاضا پورا کر رہا ہوں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پہ ہمیں سوچنے کی اور ان کو اپنے عمل میں اختیار کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر.